سپاہ صحابہ کا موقف خواب و ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، خواب و صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہو، اہل بیت کے تقدس کا مسئلہ ہو، سنی قوم کے عظیم ترجمان مولانا اعظم طارق صاحب ہمیشہ قومی اسمبلی میں حکمرانوں کو للکارتے ہیں، آج اسی دلکار کو آج اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، اپنے کانوں سے سنیے گا، تشریف لاتے ہیں سنیوں کے وزیر اعظم، سنیوں کے وزیر اعظم، سنیوں کے وزیر اعظم،
پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم،
سب اللہ کے شکر ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه خلاء بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قابل قدر معزز علماء کرام، حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ، فیصل آباد کے غیور کارکنوں، شان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عنوان پر آج کی عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اس عنوان کو آج کی کانفرنس کا موضوع قرار دینے کا ایک مقصد یہ تھا کہ عام طور پر یہ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ شیعہ اہل بیت کو مانتا ہے اور سنی اہل بیت کو نہیں مانتا، اس تاثر کو بھی ظاہر کیا جائے اور پھر یہ بھی بتلایا جائے کہ اہل بیت کون ہیں اور کتنے ہیں۔ بدقسمتی سے شیعت نے اہل بیت کو پانچ افراد تک محدود کر دیا ہے۔ قرآن پاک کی واضح آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں ارشاد ربانی ہے، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے، اے پیغمبر کے اہل بیت تم سے ہر طرح کی پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں اللہ پاک اور صاف کر دے۔ یہ آیت مبارکہ اہل بیت کی تطہیر، اہل بیت کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی پر اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس سے بڑھ کر اہل بیت کی عظمت اور شان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب شیعت نے اس آیت کے مفہوم کو چند افراد پر چسپاں کر کے یہ نعرہ دنیا میں مشہور کیا کہ پنج تن پاک، کہ اس آیت میں اللہ کے فرمان کے مطابق صرف پانچ افراد ایسے ہیں جو پاک ہیں، اور سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں تک پاکیزگی کی بات ہے جو بھی پیغمبر اسلام کے پاک دامن سے وابستہ ہوا وہ پاک ہوتا چلا گیا. میرے رب نے میرے رسول کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کے جسم پہ آنے والے پسینے میں بھی بدبو اور پسینے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ جس سے کوئی آدمی نفرت کر سکے. آپ کا پسینہ بھی خوشبودار اور پاکیزہ منزہ اور مقدس، اور آپ کا وجود اتنا پاک وجود مبارکہ اتنا مقدس، اتنا منزہ اور پاکیزہ خلاق عالم نے تخلیق فرمایا. کہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کا ایسا اہتمام کیا گیا کہ ایک گندی مکھی بھی پیغمبر کے وجود پہ نہیں بیٹھ سکتی. آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، مکھی ہے بادشاہ کے وجود پہ بیٹھتی ہے، وزیر کے وجود پہ بیٹھتی ہے، لیکن اس مکھی کو اجازت نہیں کہ نبوت کے وجود پہ بیٹھے. کیوں نہیں؟ کہ مکھی کی عادت ہے کبھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، کبھی ناپاک جگہ سے ہو کر آتی ہے. جو مکھی ناپاک جگہ سے ہو کر آئے، جس کے پاؤں پر غیر محسوس ذرات پلیدی اور ناپاکی کے ہوں، رب العالمین کو یہ بھی برداشت نہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات گندگی کے پیغمبر کے وجود پر آئیں. تو دوستو، جو رب اپنے وجود پر گندی مکھی کے پاؤں پہ لگنے والے گندے ذرات کو بھی پیغمبر کے وجود پہ آنے نہیں دیتا، ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ اس رب نے ایسے لوگ پیغمبر کو عطا کر دیے، اس رب کی نگرانی کے باوجود ایسی عورتیں پیغمبر کے نکاح میں چلی آئیں، اس رب کی نگرانی کے باوجود پیغمبر کا سر ایسی گود میں چلا گیا، اس رب کی نگرانی کے باوجود نبوت ایسے کندھے پہ سوار ہو گئی جس کندھے کو معاذ اللہ، جس گود کو معاذ اللہ، جس بستر کو معاذ اللہ آج نہ پاک کہا جاتا ہے، پیغمبر کا وجود بھی پاک ہے. جس بستر پہ آئیں گے وہ بستر بھی پاک ہے، جس کندھے پہ آئیں گے وہ کندھا بھی پاک ہے، اور جس گود میں آئیں گے وہ گود بھی پاک ہے. تو میں ایک، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں نعرے سے ہٹ کر، میں ایک بات آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں. اہل بیت، صوفی صاحب اپنا غصہ ذرا ٹھنڈا کرو، تقریر والی توجہ دو. اہل بیت کے معنی ہے، اہل کا معنی ہے والے، بیت کا معنی ہے گھر. جس طرح اہل سنت کا معنی ہے سنت والے، اہل حدیث کا معنی ہے حدیث والے، اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، اہل بیت کا معنی ہے گھر والے. اور جب بھی کہا جائے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو بتلاؤ جب بھی گھر والے کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس میں بیوی آئے گی یا نہیں آئے گی، اس میں اولاد آئے گی یا نہیں آئے گی. شیعہ کا عجیب منطق اور عجیب فلسفہ ہے، کہتے اہل بیت قرآن جنہیں پاک کہتا ہے اس اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی شامل نہیں، اس اہل بیت میں پیغمبر کی بیٹیاں بھی شامل نہیں. بیویاں بھی نکال دی، بیٹیاں بھی نکال دی، اور اولاد کو نکال دیا، نواسوں کو اور اسی طرح داماد کو اہل بیت میں شامل کر لیا، جو باہر تھے انہیں اہل بیت میں لے لیا، جو اہل بیت میں سے انہیں باہر کر دیا. اہل بیت کا لفظ سب سے پہلے بیویوں پر، گھر والوں پر آتا ہے. اور قرآن مجید میں یہ آیت جہاں موجود ہے وہاں تذکرہ پچھلی آیات میں پیغمبر کی بیویوں کا چل رہا ہے. یہ آیت کہ اے نبی کے اہل بیت اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں پاک اور صاف کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہاری ظاہری اور باطنی تطہیر کر دے. یہ آیت جہاں آئی ہے وہاں آگے اور پیچھے تذکرہ پیغمبر کی بیویوں کا ہے. تذکرہ کس کا ہے؟ قرآن پاک سے ایک دلیل دیتا ہوں طالب علم حضرات، اس کو نوٹ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے نوجوانوں کی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمان آئے، فوراً انہوں نے مہمان نوازی کرتے ہوئے جانور ذبح کر کے گوشت بھون کے ان کے سامنے رکھ دیا اور خود کھانے بیٹھ گئے. دروازے کی اور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت سارا دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تو کھانے لگ گئے مگر مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی احساس ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ دشمن تو نہیں جو میرے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے، کیونکہ اصول تھا دشمن کا کہ جس گھر سے کھانا ہے پھر اس کا برا نہیں چاہنا. لیکن آج کے دشمن کا اصول الگ ہے کہ جس کا کھانا ہے اسی کو مارنا ہے. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ کھاتے کیوں نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ فکر مند نہ ہو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، آپ کی زوجہ محترمہ بوڑھی ہو چکی تھی. تو حضرت سارا نے یوں ماتھے پر فسکت وجہا پیشانی پہ ہاتھ مار کر حیرت و استعجاب سے کہا آلیدو انا عجوز و ہذا بانی شیخہ، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی اور میرا خامد بوڑھا ہو چکا ہے؟ تو آگے سے بی بی سارا کے جواب میں فرشتوں نے کہا اتا جبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہیں خدا بیٹا دے گا؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے، وہ چاہے تو بڑھاپے میں پیدا کرے، وہ چاہے تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے. تو یہاں فرشتوں نے اہل بیت کا لفظ جو استعمال کیا وہ کس کے لیے کیا؟ پیغمبر اسلام، پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے. کس کے لیے کیا؟ بیوی کے لیے. تو دوستو اہل بیت سے مراد ہے حضور علیہ السلام کی بیویاں. کون مراد ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ شیعت کے پاس جب کوئی چارہ نہ رہا تو شیعت کے ایک حافظ فرمان گزرے ہیں، نام کے ساتھ حافظ لگا ہے، ورنہ ہمارا چیلنج ہے دنیا شیعت میں تمہیں کوئی بھی قرآن کا حافظ نہیں مل سکتا، کوئی قرآن کا حافظ نہیں. اس نے تفسیر کی ترجمہ فرمان کے نام سے ملتی ہے، اس نے تفسیر پر اسی آیت کے تحت حاشیے پر لکھا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے، کسی خاص مقصد کے لیے یہاں داخل کر دی گئی ہے. گویا کہ اس آیت کا اور جواب نہ بن پڑا کہ اہل بیت سے مراد ڈائریکٹ پیغمبر کی ازواج ہے، اہل بیت سے مراد وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا سے مراد عائشہ صدیقہ ہے، حفصہ ہے، حضرت صفیہ ہے، حضرت ام حبیبہ ہے، معاویہ کی بہن ہے، ام سلمہ ہے، حضرت خدیجہ ہے. جب اس بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو شیعت کو اپنے خوب سے باطل کا اظہار کرنا پڑا، اور اس نے قرآن کے حاشیے پہ لکھ دیا کہ یہ آیت اس جگہ کی نہیں ہے، خاص مقصد کے لیے داخل کر دی، اور یہ لوگوں کے سامنے عقیدہ پیش کیا کہ قرآن بدل دیا گیا ہے، اسے الٹ دیا گیا ہے، مرضی سے آیتیں آگے پیچھے کر دی گئی ہے. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن میں تبدیلی ہو گئی، مرضی سے آیات کو اندراج کر دیا گیا ہے، اس سے بڑا کائنات میں کافر کوئی نہیں ہے. دوستو سب سے پہلے اہل بیت میں پیغمبر کی بیویاں داخل ہیں، کون داخل ہے؟ اس کے بعد اہل بیت میں حضور کی اولاد داخل ہے، پھر اس کے بعد اہل بیت میں حضور کے داماد داخل ہیں، حضور کے جن گھروں میں پیغمبر کی بیٹیاں گئیں. ابو العاص حضرت زینب کے شوہر جو دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، ان کا کیا جرم ہے کہ انہیں اہل بیت میں شامل نہیں کرتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو دو مرتبہ پیغمبر کے گھر میں دلہا بن کے آئے، ان کا کیا جرم ہے کہ انہیں اہل بیت میں شامل نہیں کرتے؟ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کے نواسے، حضور کی نواسیاں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اب حضور کی بیویوں کو شامل کرو تو پنج تن پاک کا نعرہ رہ گیا باقی؟ پنج تن پاک کا معنی پانچ تن پاک، اور حضور کی بیویاں بھی جو ہیں وہ تیرہ تعداد ہے. تم پنج تن پاک کہتے ہو، ہم کہتے ہیں تیرہ کی تیرہ بیویاں پاک ہیں، اور پھر تم آگے پنج تن پاک کہتے ہو، ہم کہتے ہیں تینوں کے تینوں داماد پاک ہیں. تم پنج تن پاک کہتے ہو، ہم کہتے ہیں پیغمبر کے نواسے اور نواسیاں سب کے سب پاک ہیں. پنج تن پاک کا نعرہ لگانے والوں یہ بتلاؤ کہ پنج تن میں حسن حسین، فاطمہ علی اور پیغمبر کی ذات کو تو داخل کر لیا ہے، علی کی بیٹی زینب کا، فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا کیا قصور تھا کہ انہیں اہل بیت میں داخل نہیں کیا گیا؟ اب بتلاؤ، قرآن نے اہل بیت کا جو لفظ استعمال کیا وہ پاک پیغمبر کی ساری بیویوں پہ آیا، اس میں پاک پیغمبر کے سارے داماد آ گئے، اس میں ہمارے رسول کے سارے نواسے اور نواسیاں آ گئیں. اگر تعداد شمار کریں تو 30 سے زیادہ بنتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس پورے گھرانے کو پاک کر دیا. شیعہ کہتے ہیں صرف پانچ پاک ہوئے، جو پورے گھرانے نبوت کو چھوڑ کر پانچ کو پاک قرار دے، نبی کے باقی خاندان کو، نبی کی باقی بیویوں کو، پیغمبر کی باقی بیٹیوں کو، پیغمبر کے باقی دامادوں کو، پیغمبر کے باقی نواسوں کو نہ پاک قرار دے، اس سے بڑا کائنات میں اہل بیت کے دشمن کوئی نہیں ہو سکتا. آج
سے یہ بات، یہ بات ذہن میں لے کر جاؤ کہ شیعہ اہل بیت کا دشمن ہے، شیعہ اہل بیت کا دشمن ہے. کیوں؟ اس سے پوچھو اہل بیت کون؟ کہہ گئے پنج تن کا. شیعہ کی گنتی پانچ سے نہیں بڑھتی، جبکہ اہل بیت کی گنتی کرو، پیغمبر کی 13 بیویاں، پیغمبر کے 3 داماد، پیغمبر اسلام کی 4 بیٹیاں، پھر پیغمبر اسلام کی بیٹیوں کی اولاد، آپ یہ سارے شامل کریں گے تعداد 30 سے بڑھ جائے گی. اللہ فرمائے میں ان 30 افراد کو میں نے پاک کر دیا ہے، میں نے ان کی ہر طرح سے تطہیر کر دی ہے. اور شیعہ کہے نہیں اللہ، تو نے صرف 5 کو پاک کیا ہے، باقی نبی کے سارے خاندان، پیغمبر کی ساری بیویاں. اور بات بیویوں کی آئی، شیعہ کا عقید ہے کہ پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کے تحت ترجمہ فرمان میں شیعہ مصنف فرمان علی لکھتے کہتا ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر کی ساری بیویاں پاک نہیں تھی. قرآن پاک کی نص سے، قرآن پاک کی نص سے عائشہ صدیقہ کا مقدس و منزہ اور پاکیزہ ہونا ایسا ثابت ہے کہ اہل بیت میں سے کسی اور کا اتنا پاک ہونا ثابت نہیں. ویسے تو اہل بیت کے لیے آیت ہے، اس آیت میں حضرت عائشہ بھی ہیں، لیکن حضرت عائشہ کی صفائی کے لیے 18 آیات سورہ نور میں نازل ہوئی. حضرت عائشہ کے ہار گم ہونے پہ تیمم کے آڈر آسمانوں سے آئے. عائشہ کون؟ عائشہ یہ بھی ہو سکتا تھا، احادیث میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ جس جگہ سے حضور پانی پیتے اسی جگہ سے عائشہ پیتی، یہ بھی آپ کو روایت مل سکتی تھی کہ جس جگہ سے حضور تناول فرماتے اسی ہڈی کو لے کر حضرت عائشہ تناول فرماتی، لیکن وہ نقطہ سمجھ میں نہ آتا. احادیث میں تو یہ موجود ہے جہاں سے حضرت عائشہ پانی پیتی حضور فرماتے عائشہ بتلاؤ منہ کہاں لگایا تھا، عرض کرتی یہاں لگایا تھا، نبوت اسی جگہ پہ لب رکھ لیتی جو ہڈی عائشہ چوستی، پیغمبر اسی ہڈی کو اپنے منہ میں لے لیتے. اور اس روایت کو دنیا کا کون سا مورخ کیسے مسترد کر سکتا ہے کہ آخری لمحات میں پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ ایک شخص مسواک چبا رہا ہے، آپ نے اس کی طرح محبت بھری نظروں سے دیکھا تو عائشہ صدیقہ نے مسواک لے کر اپنے منہ میں چبا کے نرم کی، نرم کرنے کے بعد جب دھو کر پیغمبر اسلام کو دینا چاہیے تو فرمایا عائشہ مسواک کو دھو رہی، جس مسواک کو تیرا تھوک لگا ہے، جو مسواک تیرے لبوں سے آئی ہے بغیر دھوئے مجھے دے دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے عائشہ کا لعاب اتنا پاکیزہ ہے کہ اگر اس میں کوئی شک ہوتا عائشہ کے لعاب کا لگا مسواک نبی کبھی منہ میں نہ لیتے. دوستو حضرت عائشہ، حضرت عائشہ کے اہل بیت ہونے پہ شک ہے؟ سواری پتا نہیں ہوتا. اہل بیت کا معنی گھر والے، اہل بیت کا معنی کوئی شیعہ انکار کرے کہ حضرت عائشہ نبی کے گھر والی نہیں تھی. جب حضرت عائشہ پیغمبر کے گھر والی تھی اور اہل بیت کا لفظ سب سے پہلے بیوی پر فٹ ہوتا ہے، جیسے میں نے قرآن کا حوالہ دیا کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو اہل بیت کہا، تو اہل بیت کے بارے میں جو تطہیر کا اعلان ہوا ہے سب سے پہلے اس اعلان کی مصداق حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ. اب سنیے کہ شیعہ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، وجہ اناد ایک ہے، اصحاب پیغمبر کے دروازے پہ آؤ، اہل بیت کے دروازے پہ ادب و احترام سے آؤ، تمہارے جوتے ہمارے سر کا تاج. اور اگر اہل بیت صحابہ کرام ازواج پیغمبر کی توہین کرو گے جوتے ہمارے ہوں گے سر تمہارا ہوگا.
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے.
اور یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے تم کسی بھی مقدس شخص کو لاؤ گے، کسی جھوٹے اور فرضی امام کو لاؤ گے، کسی کو تقدس محاب شرافت محاب کے جبے کبے پہنا کر لاؤ گے، یاد رکھو ہم اسے معاف نہیں کریں گے، ہم اسے معاف نہیں کریں گے، چاہے انہوں امام میں بھی بنا کے لاؤ، چاہے اسے کسی اور نام سے لے کر آؤ، جو یہ کہے کہ ہمارا مہدی جو 1200 سال سے گواہ غار میں چھپا بیٹھا ہے، وہ چھوٹی سی غار کہ جس میں سے بلی بھی نہیں نکل سکتی، 1200 سال ہو گئے، لوگ کہتے ہیں یہاں سے جعلی امام نے نکلنا، میرا جرم اور قصور کیا ہے؟ اگر جھوٹے نبی کو للکارنا این ایمان ہے، قادیانی کا آپریشن کرنا این ایمان ہے، جھوٹے مسیح کا پردہ چاک کرنا این ایمان ہے، تو جھوٹے مہدی کو للکارنا بھی این ایمان ہے۔ تمہاری اس گمشدہ متا سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی، تمہاری اس چہیتی شخصیت سے جو چھپی بیٹھی ہے غار میں بیٹھی ہے، ہمیں کیا، ہماری طرف سے کروڑ سال اور بٹھائے رکھو، ہمیں کیا۔ لیکن جب کسی نے یہ کہا، یہ تقدس مآب، یہ شرافت مآب، یہ عزت مآب، یہ حجت اللہ، یہ صاحب الاثر، یہ قائم آل محمد، یہ حضور جب تشریف لائیں گے تو عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کے کوڑے لگائیں گے، جب اسے یہ کام سونپا تو میں نے کہا اس جھوٹے مہدی کا اور ہمارا مقابلہ ہے، تم فیصلہ آباد کی بات کرتے ہو، رب کے فضل سے اب تو قومی اسمبلی میں بھی ایک شیعہ نے کہا کہ تم نے ہمارے امام کے بارے میں سخت لہجہ اختیار کیا، تو میں نے کہا ہاں، میں نے فرضی اور جھوٹے امام کو للکارا ہے، جھوٹے مہدی کو چیلنج کیا ہے۔ اگر کوئی کہتے ہمارا مہدی نبی کا روزہ توڑے گا، سنو میں اسمبلی میں کہتا ہوں میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا، اگر کوئی کہتا ہے وہ شیخین کو سولی پہ لٹکائے گا میں اس کو بانس پر چڑھاؤں گا، اگر کوئی کہتا ہے ایشا کے وجود پر یہ جعلی مہدی توڑے مارے گا، میں اسے کہنا چاہتا ہوں میں اس کے منہ میں پیشاب کروں گا۔ ہماری کسی سے کوئی دشمن نہیں، بھلا 1200 سال تو پہاڑ دے سوراخ چ لکے ہوئے مہدی نال ساڈا کوئی جھگڑا ہے؟ سانو کی، اسی تک ہم صحابہ چھوڑ لکا رہے، لیکن جھگڑا کب ہوا؟ جب اس جعلی مہدی کو اہل بیت کا دشمن بنایا، ہم میدان میں آ گئے، ہمیں پتا تھا کہ جعلی اور جھوٹے مہدی کو جب ہم للکاریں گے تو پھر دنیا شیعت میں بھچال بھی آئے گا، پھر شیعت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہوگا، پھر انعام بھی لگیں گے، پھر بڑے بڑے دعوے بھی ہوں گے۔ ازلی بے غیرت پر بزدل قوم، تم مسجدوں میں جا کر بم مارتے ہو، تم پیچھے سے آ کے فائرنگ کرتے ہو، تم مجھے مہینے سے چیلنج کر چکے ہو، آؤ کسی میدان میں چلے آؤ، کسی روڈ پہ چلے آؤ، میں نے تمہارے جھوٹے مہدی کے پردے چاک کیے ہیں، تم چاہتے ہو اگر تم واقعی جھوٹے کے ماننے والے ہو کسی میدان میں مقابلہ کر لو، پتا چل جائے گا سچوں کا ماننے والا کون ہے، جھوٹے کا ماننے والا کون ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم اہل بیت کے نوکر، ہم درے اہل بیت کے محافظ، ہم اہل بیت رسول کے غلام، ہم اہل بیت پیغمبر کے خادم، جو بری نظر پیغمبر کے اہل بیت کی طرف اٹھے گی ہم وہ آنکھیں نکال لیں گے، مگر اس نظر کو واپس جانے
نہیں۔
اور اہل بیت میں داخل ہے میرا علی شیر خدا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شیعو تم نے علی المرتضیٰ کے بارے میں کیا تصور پیش کر رکھا ہے، ایک تصور شیعت کا ہے، ایک تصور اہل سنت کا ہے. اہل سنت کا تصور یہ ہے علی المرتضی شیر خدا ہیں، صاحب ذوالفقار ہیں، فاتح خیبر ہیں، حق گوئی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. جس میدان میں پیغمبر کے برادر فاطمہ کے شوہر اتر آتے تھے، دنیا کی کوئی طاقت برادر پیغمبر شوہر فاطمہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتی تھی. اور شیعت نے کیا کہا؟ کہنے لگے ہے تو شیر خدا، پر جدو حضور دنیا تو پردہ فرما گئے، قرآن بدل گیا پر علی نہیں بولے. قرآن بدل گیا، حضرت علی نے احتجاج بھی نہیں کیا. شریعت بدل گئی، حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی. لوگ مرتد ہو گئے، مرتد ہونے والوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کرنے والے معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا. حضرت علی نے مرتد کو مرتد بھی سمجھا، دائرہ اسلام سے خارج بھی سمجھا، مگر جہاد نہیں کیا، انکار نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے ابو بکر کے پیچھے مجبوری سے کھڑے ہو گئے. ایک ہی بات، سو باتوں کی ایک بات. صدا وزیر و مشیر ہیں، فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین ہیں، علی المرتضی ایک قاضی کی حیثیت سے ان کے حکومت میں فیصلے صادر کر رہے ہیں. جب علی نے تینوں کو مانا تو تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ علی مرتضی کو ماننے والا وہی ہے جو علی مرتضی کی سیرت اور انداز کو اختیار کرے. حسن و حسین نے ان تینوں صحابہ کو مانا یا نہیں مانا؟ یا کوئی ثابت کرے کہ انہوں نے تلواریں نکالی ہو؟ پھر یہ بتلاؤ کہ جب جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئیں تو ان کا جنازہ پڑھانے والا کون تھا؟ کون تھے؟ پیغمبر کے لخت جگر حسنین کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھانے والے شیعہ کی کتابوں کے حوالے سے واضح ہے کہ شخصیت جناب ابوبکر صدیق کی تھی. پھر یہ بتلاؤ حسنین کی بہن فاطمۃ الزہرا کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک اختر پاک پیغمبر کی نواسی ام کلثوم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ بولو بولو، کس کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت عمر کے ساتھ. اسلام کے دشمن اور اپنے دشمن سے کوئی آدمی نبی کی بیٹی اور اپنی بیوی کا جنازہ پڑھواتا ہے؟ اسلام کے دشمن اور اپنے دشمن کو کوئی شخص فاطمہ کی بیٹی نبی کی نواسی اور اپنی دختر کا نکاح دیتا ہے؟ جبکہ حضرت فاطمہ کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے ہوا شیعہ کی درجنوں کتابوں میں ثابت ہے. حضرت فاطمہ کا جنازہ صدیق اکبر کا پڑھانا شیعہ کی درجنوں کتابوں میں ثابت ہے. اور شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ کو اٹھاؤ، تمہیں ایک ایک خطبہ میں حضرت علی ان تینوں صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ملیں گے. حضرت علی تعریف کر رہے ہیں، حسنین کریمین اپنی بہن کا رشتہ کر رہے ہیں، اپنی امی کا جنازہ پڑھوا رہے ہیں. یہ تو کردار ہے حسنین کا، یہ تو کردار ہے علی المرتضی کا. انہوں نے تو مانا، امام بھی مانا، امیر بھی مانا، خلیفہ بھی مانا، حاکم بھی مانا، امام بھی مانا، اپنا داماد بھی تسلیم کیا. وہ تو اپنے تعلقات رشتے ناطے جوڑتے رہے، تمہیں 1400 سال کے بعد تکلیف کیا ہوئی؟ انہوں نے مانا یا نہیں مانا؟ بولو بولو، مانا یا نہیں مانا؟ تو اب جو علی کا محب ہوگا وہ بھی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ وہ بھی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ لیکن میری سمجھ میں یہ تصور، یہ منطق نہیں آتی کہ نعرہ علی کی حبداری کا اور انکار ان کا، نعرہ علی کی پیروی کا اور تبرہ ان تین صحابہ پر. شیعہ کی ایک کتاب نہیں، ہزاروں کتابیں اس بات پر شاہد ہے
اس بات پر واضح دلیل کے ساتھ موجود ہیں. ایک ایک شیعہ کی کتاب کو پڑھتے چلے جائیے, خمینی کی کتاب کو پڑھ, کلینی کی کتاب کو پڑھ, توسی مدرسی تبرسی کی کتاب کو پڑھ, اپنے ملک عبدالکریم مشتاق علی اکبر شاہ غلام حسین نقشی کی کتابوں کو پڑھ. ایک ایک کتاب میں حضرت صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی کے بارے میں وہ رقیق حملے کیے گئے ہیں کہ جن حملوں کا ذکر کرنا بھی کسی مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے. مدرسی نے لکھا, کہنے لگا ہم نے پوچھا اپنے اماموں سے ابوبکر عمر کون تھے, ہمیں جواب دیا گیا ہر دو کافر بودن, کہ ابوبکر عمر دونوں کافر تھے.
میرے اسی پر بس نہیں, بلکہ مجلسی ملعون نے لکھا کہ ہمارے اماموں نے ہمیں کہا ہے ہر کے اشارات دوست دارت کافر شمد, جو حضرت ابو بکر عمر کو دوست رکھے وہ بھی بولو بولو وہ بھی کافر ہے, ان کے نزدیک وہ بھی
کافر.
تو شیعہ نے یہ بات آج سے 300 سال پہلے لکھی کہ جو ابو بکر عمر کو دوست رکھے وہ بھی. آپ حضرت ابو بکر عمر سے کو دوست رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ جو رکھتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. آپ کو 300 سال پہلے شیعہ نے کافر کہا ہے, آپ کو 300 سال پہلے شیعہ نے کافر کہا ہے, اور آپ کے کفر کی وجہ یہ بیان کی کہ ابو بکر عمر سے دوستی رکھتے ہیں. مجھے بتلاؤ جو ابو بکر عمر سے دوستی رکھنے کے جرم میں 300 سال پہلے سے مجھے کافر کہہ رہا ہے, اگر میں نے اب اسے کافر کہنا شروع کر دیا تو تکلیف کیوں ہو گئی؟
کافر 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 کافر.
یہ تو بات پرانی تھی, ایران کے فرعون, ایران میں کفر کا انقلاب برپا کرنے والے, لعنت اللہ کے تمغے سے فیضیاب ہونے والا خمینی لکھتے کہتے حضرت عمر اصلی کافر اور اصلی زندگی تھے. دوستو یہ حوالے فیصلہ باد میں نہیں, یہ حوالے جب میں نے, یہ حوالے جب موجودہ صدر, سابقہ صدر, موجودہ وزیر اعظم صاحبہ اور سابق وزیر اعظم کے سامنے ہم نے یہ حوالے پیش کیے اور ساتھ ہم نے یہ کہا یہ کتاب انڈیا نے شائع, امریکہ نے شائع, پاکستان نے شائع, یہ کتاب ایران نے شائع کی ہے, ایران کا سفارت خانہ تقسیم کر رہا ہے, ابھی منگواؤ. کتابیں منگوائی گئیں, کتاب بھیجنے والا ایران کا سفارت خانہ, چھاپنے والا ایران کا پریس, لکھنے والا خمینی, لکھنے والا
خمینی.
کتاب کے صفحہ 119 صفحہ کشف اسرار کو کھولا گیا, اس میں یہ عبارت موجود تھی. ہم نے کہا اب بتلاؤ خمینی نے فاروق اعظم کو اصلی کافر اور زندیق لکھا, تم پھر بھی اسے کہتے ہو کہ حجت اللہ ہے, تم پھر بھی اسے کہتے ہو اسلام کا لیڈر ہے, پھر تم بھی اسے کہتے ہو اسلامی انقلاب کا علمبردار ہے, وہ فاروق اعظم کو کافر کہے تو اسلام کا ہیرو بنے, ہم خمینی کو کافر کہیں تو دہشت گرد کہیں بنے. سنو, جو فاروق اعظم کو مومن نہیں مانتا میں اس کو مومن نہیں مانتا. دوستو فیصل آباد کے غیور مسلمانوں, آخری بات عرض کر, دوستو چلیے میں آج فیصل آباد کے اتنے بڑے اجتماع میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہلی مرتبہ آئے ہوں گے, جو پہلی مرتبہ ہمارے جلسے میں حاضر ہوں گے, انتظامیہ کے لوگ, ہمارے پولیس کے بھائی, ہمارے سرکاری غیر سرکاری تاجر دکاندار مزدور, بڑے ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ ہم سے سن رہے ہوں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایران کے انقلاب کے بعد خمینی کی کتابیں, شیعہ کی سینکڑوں کتابیں, ایران کے پریس پر ایران کی سرکاری دولت سے شائع ہو کر پوری دنیا میں اسلام کے نام پر 14 زبانوں میں تقسیم ہو رہی ہیں. کتنی زبانوں میں اور کس نام پر تقسیم ہو رہی ہیں؟ اسلام کے نام پر. کس نام پر تقسیم ہو رہی ہیں؟ تو ایران کے سرکاری پریس پر حکومت کے پیسے سے 14 زبانوں میں جو لٹریچر اسلام کے نام پہ تقسیم ہو رہا ہے، میرا چیلنج ہے آپ اس لٹریچر کو پڑھیں، اس کے ایک ایک ورقے پر، ایک ایک صفحے پر، ایک ایک سطر میں صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا گیا، خمینی نے مرنے سے چند روز پہلے جو وصیت نامہ لکھا اس کے صفحہ 33 پر لکھتا ہے کہ میں پوری جرات سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ایران کی قوم اور اس کے لاکھوں عوام رسول اللہ کے صحابہ سے بہتر ہیں. یہ حوالہ خمینی کی کتاب میں نہ ہو، فیصل آباد کے لوگوں، گولی تمہاری سینہ ہمارا. خمینی کی دوسری کتاب حکومت اسلامیہ میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ جھوٹا انسان تھا، پیسے لے کے جھوٹی حدیثیں بناتا تھا. اس نے اپنی کتاب کشف اسرار میں حضرت خالد بن ولید کو، مسلمانوں ہم یہ حوالے تمہیں کبھی نہ بتلاتے لیکن نقل کفر کفر نہ باشد کے اصول کے مطابق تمہاری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے، تمہارے اوپر حقائق کا پردہ چاک کرنے کے لیے اور تمہیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ کفر اسلام کے نام پر کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، کفر اسلام کے نام پر دنیا کو کس انداز میں دھوکہ دے رہا ہے، تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے یہ حوالے بیان کرتے ہیں کہ کشف اسرار میں خمینی نے کہا کہ خالد بن ولید جن کو مسلمانوں کو قتل کرتا تھا اور رات کو ان کی بیویوں سے بدکاری کرتا تھا. مجھے بتلاؤ مسلمانوں، مسلمانوں جب یہ کتابیں اسلام کے نام پر دنیا میں جا رہی ہیں، لوگ خمینی کو اسلام کا ہیرو سمجھتے ہیں، ایران کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب سمجھتے ہیں، اب پوری دنیا کے لوگ جب یہ کتابیں پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ، پڑھے لکھے لوگ، مطالعے کے شوق رکھنے والے لوگ، ایران کے انقلاب سے متاثر، خمینی کی شخصیت کے انداز سے متاثر لوگ جب یہ کتابیں پڑھیں گے، خمینی کی کتاب کو پڑھ کر لوگ کہیں گے کہ خمینی اسلام کا ہیرو ہے، اور اس کی کتاب کو پڑھ کر حضرت ابو بکر و عمر کو کافر سمجھیں گے. آج نہیں، ہم برطانیہ میں گئے، اس سے ہٹ کر افریقہ میں جائیے، یورپ میں جائیے، امریکہ میں جائیے، ایشیا میں جائیے، انڈیا میں جائیے، چائنا میں جائیے، جہاں جہاں خمینی کا لٹریچر پہنچ گیا ہے لوگ خمینی کے لٹریچر کو پڑھ کر صحابہ کو کافر سمجھنے پہ مجبور ہیں، اور وہ اسے اسلام سمجھتے ہیں، اور وہ اسے اسلام. مجھے بتلاؤ کہ اسلام کے نام پر جو یہ کفر بڑھ رہا ہے اس کا راستہ روکنا ہم پہ لازم ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اگر یہ فتنہ صرف پاکستان کی گلیوں میں ہوتا، یہ فتنہ صرف فیصل آباد کی گلیوں تک محدود ہوتا، ہم اشتعال میں آتے، ہم سختی میں آتے. آپ کہتے مولوی صاحب چھوٹا سا فتنہ ہے، اتنے غصے میں آنے کی کیا دیر ہے، ضرورت ہے، چھوٹی سی بات ہے، آپ سے باہر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن مسلمانوں آج یہ فتنہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس کی پشت پر ایران کے ڈالر ہے، اس کی پشت پر شام کا پیسہ ہے، اس کی پشت پر لبنان کی دولت ہے، اس کی پشت پر کوئٹ کا شیعہ ہے، اس کا اعلی کار پاکستان کا شیعہ ہے، اس کا اعلی کار ہندوستان کا شیعہ ہے. جب کفر اتنی تیزی سے پھیل رہا ہو، اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہو، تو بتلاؤ کچھ تمہاری بھی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کفر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتلاؤ اس کفر کا راستہ روکتے ہوئے اگر کوئی مر جائے وہ شہید ہے یا نہیں ہے؟ کوئی معمولی کام ہے؟ معمولی کام نہیں. پوری دنیا کے اب کچھ لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں جی کافر کافر کہتے ہیں، یہ بھی کوئی کام ہے؟ اور ہم سے پوچھتے ہیں تسی کنے مسلمان بنائے؟ یہ انداز ہے جی سپاہ صاحب آ رہے ہو، کافر تو سارے نو بنایا ہے، مسلمان کنے بنائے؟ سنو ہم کسی کو کافر نہیں بناتے، ہم کسی کو کافر، صحابہ کا بغض رکھ کے کافر وہ خود ہوتا ہے، ہم اس کا کفر بتاتے ہیں، ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، کافر کا کفر بتاتے ہیں، ہم کسی کو اندھا بناتے نہیں، اندھے کا اندھا پن بتاتے ہیں، اندھے کا اندھا پن بتاتے ہیں، ہم کسی کو جھوٹا بناتے نہیں، جھوٹے کا جھوٹا پن بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے، خیال رکھنا، یہ نہیں کہتے کہ فلاں کو ہم نے جھوٹا بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کتنے مسلمان بنائے، ٹھیک ہے ہم نے زیادہ مسلمان نہیں بنائے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، اس سیلاب کے راستے میں جو شہر آئے اجڑ گئے، جو مکان آئے مسمار ہو گئے، جو آبادیاں آئی گر گئیں، سیلاب آ رہا ہے، شہر تباہ، دیہات تباہ، ویرانے میں تبدیل ہو گئے۔ ایک جماعت اٹھی، اس نے نئے مکان بنا دیے کہ جن کے مکان ٹوٹ گئے نئے مکانوں میں آ جائیں، اس نے ایک بستی بسا دی، ایک شہر بنا دیا، نیا شہر بسا دیا۔ بے شک اس جماعت نے بڑا کام کیا، بے شک اس جماعت نے
بڑا کام کیا،
لیکن نوجوانوں کا ایک گروہ اٹھا، اس نے کہا اس سیلاب کا رخ کیوں نہیں موڑ دیتے؟ جو سیلاب آبادیوں کو تباہ کر رہا ہے، لوگوں کو غرق کر رہا ہے، مکانوں کو مسمار کر رہا ہے، اس سیلاب کے راستے میں بند کیوں نہیں باندھ دیتے؟ یہ جماعت اٹھتی ہے، سیلاب کا رخ موڑ دیتی ہے، سد سکندری حائل کر دیتی ہے، پہاڑوں کی طرح اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کر دیتی ہے۔ یقیناً جس نے شہر نیا بنایا اس نے بھی بڑا کام کیا، اور جس نے سیلاب کا رخ موڑ کے بند باندھ کے ہزاروں شہر بچائے اس نے اس سے بھی بڑا کام کیا، اس نے اس سے بھی
بڑا کام کیا۔
جس نے 100-200 ہزار مسلمان بنائے اس نے بھی بڑا کام کیا، اس نے بھی
بڑا کام کیا۔
سپاہ صحابہ نے لاکھوں کے ایمان بچائے، اس نے بھی بڑا کام کیا، ہم نے لاکھوں کے ایمان بچائے۔ ایران کا جہاں جہاں لٹریچر گیا، لوگ لٹریچر کو پڑھ کر صحابہ سے ہٹ گئے تھے، لوگ لٹریچر کو پڑھ کر صحابہ سے دور ہونے لگے تھے۔ ہم نے لٹریچر لکھنے والوں کا تعاقب کیا، صحابہ کی محبت کا پیغام پھیلایا، دشمنان صحابہ کے چہرے سے پردہ اٹھایا، ان کی شرعی اور عینی حیثیت کو اجاگر کیا، انہیں بتلایا جو نبی کے صحابہ کا نہیں ہے وہ نبی کا نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے، جو خدا کا نہیں ہے وہ دونوں جہانوں میں کسی چیز کا نہیں ہے، جو خدا پہ ایمان رکھے گا وہ نبی پہ ایمان رکھے گا، جو نبی پہ ایمان رکھے گا اہل بیت پہ ایمان رکھے گا، جو نبی پہ ایمان رکھے گا صحابہ پہ ایمان رکھے گا۔ جس کا نبی پہ ایمان ہے اس کا صحابہ پہ ایمان ہے، جس کا صحابہ پہ ایمان نہیں اس کا نبی پہ ایمان نہیں۔ دوستو، اس راستے میں ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہمارے پاس ایران کے مقابلے میں پیسہ
نہیں تھا،
ہمارے پاس پریس
نہیں تھا،
ہمارے پاس ریڈیو ٹیلی ویژن
نہیں تھا،
ہمارے پاس پروپوگنڈا
نہیں تھا،
ہم بے سر و سامان تھے، خالی ہاتھ تھے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ خالی ہاتھوں سے ہم نے شہادتوں کا راستہ اختیار کر کے، خالی ہاتھوں سے
حق نواز کا دوسرا نام، حق نواز کا دوسرا نام، حق نواز کا دوسرا نام۔